أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی اربابی. سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں آستانہ عمل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ شام میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے ایران پختہ عزم رکھتا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ جب خطرات گلوبل ہوں تو ان سے نمٹنے کے طریقے بھی گلوبل ہونے چاہیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں آستانہ عمل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ شام میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے ایران پختہ عزم رکھتا ہے۔ آستانہ عمل کے رکن ملکوں ایران، روس اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی میزبانی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں منعقد ہوا، جس میں چوتھے فریق کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے گیر پیٹرسن بھی شریک ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے ساتھ آستانہ عمل کے رکن ملکوں کی مشترکہ ملاقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آستانہ عمل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے کی موجودگی شام کے بحران کے حل کے بارے میں اقوام متحدہ کے کردار کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ امیر عبداللہیان نے تہران میں آستانہ عمل کے ضامن ممالک کے رہنماؤں کی گزشتہ ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ بدقسمتی سے شام میں انسانی صورتحال ماضی کی طرح ابھی بھی ایک بحران کی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس کا ایک حصہ یک طرفہ پابندیاں شامی قوم کی املاک و قدرتی وسائل کی لوٹ مار ہے کہ جس کا نشانہ خواتین، بچے اور دیگر شامی عوام بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شام کی تعمیر نو سے متعلق مسائل کو شام پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، کہا کہ شامی پناہ گزینوں کے مسائل کے حل کے لیے پانی، بجلی اور خدمات کے شعبے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یورپی کمیشن کے سینئر ترجمان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ یورپی کمیشن کے سینئر ترجمان پیٹر اسٹرانو نے برسلز میں نامہ نگاروں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کے درمیان ملاقات کے بارے میں کہا کہ اس ملاقات میں ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے، انسانی حقوق کے مسائل اور جنگ یوکرائن میں ایران کی جانب سے روس کی حمایت کے بارے میں کیے جانے والے دعوے پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری ایک عمل ہے اور ایک ملاقات سے سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر
وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کے درمیان یہ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ نیو یارک میں پاکستانی مشن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا، تاہم 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ملک میں انتخابات کا کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ لیڈر کے قتل کے واقعے میں ممکنہ طور پر ہندوستانی حکومت کے ملوث ہونے کے بارے میں کینیڈا کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہندوستان پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آئندہ ہفتے کی لسٹ جاری کر دی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ضمانت کی درخواست کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی اور کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب خطرات گلوبل ہوں تو ان سے نمٹنے کے طریقے بھی گلوبل ہونے چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں قانون دانوں، ججوں اور وکلا کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی ثقافت اور طرز زندگی میں سماجی انصاف اور انصاف پسندی کا اہم کردار ہوتا ہے، اور وکلا کی بین الاقوامی کانفرنس میں شریک سبھی غیر ملکی مہمانوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کانفرنس انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب خطرات گلوبل ہوں تو ان سے نمٹنے کے طریقے بھی گلوبل ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون دانوں اور وکیلوں کی توانائیوں اور کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی قومی سطح کے کئی بڑے وکیلوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مشرقی غزہ میں تحریک مزاحمت کے ٹھکانوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی غزہ میں واقع ملکہ کے علاقے میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کے واچ ٹاور کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے اسی طرح مشرقی غزہ میں حجت دیک اور الزیتون علاقوں کے درمیان ایک اور ٹاور کو بھی حملے کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے اپنے شرمناک اور ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کے عمل نے صہیونی حکام کو جسور بنا دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ترجمان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کا عمل اس بات کا سبب بن رہا ہے کہ نتنیاہو فلسطینیوں کے خلاف گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال ہونے اور اس جانب عرب ملکوں کے رجحان کا بے بنیاد دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان حاسم قاسم نے اس سلسلے میں کہا کہ نتنیاہو نے بعض عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال ہونے اور اس سلسلے میں طے پانے والے معاہدوں کی وجہ سے اپنی تقریر میں فلسطینی عوام کے خلاف انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال ہونے سے صہیونی حکومت پر پڑنے والے مثبت اثرات کے سلسلے میں نتنیاہو کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ راستہ صرف غاصب صہیونی حکومت کے مفادات کو پورا کرتا ہے، جو مسئلہ فلسطین کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ حماس کے ترجمان نے عرب اور اسلامی امہ کے حریت پسندوں سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ عربوں کے تعلقات معمول پر آنے کے خلاف اپنی مزاحمت کو تیز کریں اور اس کے بائیکاٹ کی کال دیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خوراک کے حوالے سے افغان شہریوں کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہفتے کو دنیا میں بھوک مری اور غربت سے متعلق ہنگامی صورتحال پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان، افغانستان اور جمہوریہ کانگو وہ تین ممالک ہیں جہاں ہنگامی سطح پر لوگوں کی ایک بڑی آبادی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بھوک مری کا شکار ہے۔ اس اعداد و شمار کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امدادی تنظیمیں اس سال افغانستان میں بھوک مری اور فقر و فاقہ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز کی کمی کے حوالے سے متعدد بار خبردار کر چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے،
میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ حوصلہ دے دے، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک، ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی آقا آپ کے در تک، اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ، اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، ہر ایک کی تمنا یا رسول اللہ، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ، آج مشکل میں سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل میں، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو، دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو، ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ، ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ، تمہیں ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ۔
سامعین، ابھی آپ نے نعت سماعت فرمائی، اور اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت بھی قبول فرمائیں۔ اور سامعین، اس پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ پیش کی جائے گی، جس پہ ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے کچھ عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔
سامعین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک متقی و پرہیزگار عارفہ اور صالحہ خاتون تھی کہ جن کا نام حدیث یا حدیثہ تھا۔ کچھ اور اقوال کے مطابق آپ کی مادر گرامی کا نام سوسن تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ مختلف کتب میں آپ علیہ السلام کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین عسکری ہے، جس کا سبب شہر سامرہ کے محلہ عسکر میں آپ علیہ السلام کی رہائش یا بالفاظ دیگر قلعہ بندی ہے۔ زکی آپ علیہ السلام کا دوسرا مشہور لقب ہے۔ بے شک ہر امام معصوم کا علم منبع وحی سے ماخوذ ہوا کرتا تھا، اور حتیٰ دشمنوں اور مخالفین نے تصدیق کی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا علم اس قدر وسیع تھا کہ بیان کے دائرے میں نہیں سماتا۔ امام علیہ السلام کے احکامات، فرامین، اقوال اور دروس و پیغامات، اور آپ علیہ السلام سے منقولہ احادیث و روایات سے آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلِ پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں۔
بزرگ عیسائی عالم بختی شو اپنے شاگرد بطریق سے کہتا ہے، ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان تلے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور خبردار اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیں تو ہرگز اعتراض مت کرنا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ خدا مہربان سے انس و محبت اور صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ محمد شاکری نے روایت کی ہے کہ میرے مولا اور استاد امام حسن عسکری علیہ السلام محراب عبادت میں سجدے میں چلے جاتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور ذکر و دعا کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو جاتا تھا کہ میں سو کر جاگ بھی جاتا مگر دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے سجدے رات کو فجر سے متصل کر دیتے تھے، اور آپ کی عارفانہ مناجات ہر مردہ اور دنیا زدہ دل کو آسمانی حیات بخش دیتی تھی۔ آپ نے اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مانند دنیا کو تین طلاقیں دی تھیں، اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی صرف آخرت کا گھر تعمیر کرنے میں مصروف رہتے تھے۔
سامعین، مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمراں اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے، اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعہ مومنین غالباً آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے، اور شیعیان و پیروان اہل بیت علیہم السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعیان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ عباسی حکمران آئمہ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے، اور حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور یہ دباؤ امام جوات، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ 11ویں امام کے زمانے میں اس دباؤ میں بہت زیادہ شدت لائی گئی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دباؤ کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی۔
امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے۔ چنانچہ دباؤ میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی۔ شیعان آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں خاندان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، اور پھر متعدد روایات اور احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے بارہویں امام حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی، اور ہر جہت سے امام علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھنا محال تھا۔ چنانچہ وہ ائمہ سلف کی مانند امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امت اسلامی سے دور کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور نوجوانوں کے دینی اعتقادات کو کمزور کر دیں، اور ان کو ایسے باطل نظریات کی کھائی میں دھکیل دیں جن کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی اور انہیں رواج دیا جا چکا تھا، تاکہ کوئی آزادی کے ساتھ اس ثقافتی حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک دشوار دور تھا کہ جس میں طرح طرح کے افکار ہر طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتی، اور مختلف گروہوں جن میں بہت سے مکاتب فکر، درآمداتی اور ضد اسلامی نظریات جس میں صوفیت، غلو، واقفیت، شرک اور دوسرے انحرافی افکار رکھنے والے شامل ہیں، کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا اور اپنے مخصوص انداز سے ان کے کام کو بے اثر کر دیا۔
عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم، نیز ان کی غفلت و بے خبری، اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی علاقدار ختم ہو چکی تھیں۔ بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ اگرچہ امام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ ہی کے حکم سے بنائی گئیں، جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا، جس کو دشمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ جعفر حضرت امام ہادی کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا۔ بنی عباس بھی، جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے، اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر معتمد عباسی سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں کے لیے امام کے عنوان سے منسوب ہو جاؤں۔ معتمد عباسی جعفر کے جواب میں یوں کہتا ہے، یہ مقام و مرتبہ جو تیرے بھائی کا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ تو خداوند عز و جل نے ان کو دیا ہے۔
سامعین، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ علیہ السلام کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا، اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کے بعد امام المسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف آپ کے مخالفین آپ کی امامت کے معترف تھے، بلکہ اس وقت کا حاکم معتمد عباسی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا تھا۔ بنیادی طور پر تاریخ کے مسلمہ امور میں سے ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکام اور بنو عباس کے حکام دونوں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے کہ امامت ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مسلمہ حق ہے۔ یہ حاکم عباسی اور مختلف مذاہب کا امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں اعتراف ہے۔ امام عسکری علیہ السلام ایک معصوم امام اور حقیقت مسلمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جوانی کے عالم میں ہی حاکم عباسی اور دوسرے سارے آپ کا احترام ایک عام آدمی کے لحاظ سے نہیں بلکہ خدا کی منتخب فرد و شخصیت کے لحاظ سے کرتے تھے۔ ان کے لیے واضح تھا کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق اور ان کی شان میں ہے۔ اس کے علاوہ امامت سے متعلق روایات و دلائل بتاتی ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور آثار و اوصاف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت کے اعتبار سے یہی مشہور واقعہ کافی ہے کہ زمانے کے سب سے برے دو آدمیوں کو امام کا زندانبان مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہ دونوں عبادت گزار ہو گئے ہیں۔ ان کو بلایا گیا اور ڈانٹ کے کہا گیا کہ ہم نے تم دونوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دونوں ہی بدل گئے ہو۔ ان دونوں نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کو جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو ظاہری طور پر اگرچہ زمانے والے ان کو محدود کرتے تھے اور ائمہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے، ایسے وقت میں ائمہ زیادہ تر عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول رہتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ عبادت و بندگی کے لیے کوئی موقع مل جائے۔
آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار الہی آن پہنچا۔ دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے، قلعہ بندیوں، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے، ناقدریاں، بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی دو امانتوں قرآن و عطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں دشمن کی زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے، اور نماز تہجد ابن رسول نے لیٹ کر ادا کی۔ وہ شب جمعہ تھی، وہی شب جو آپ کی زندگی کی آخری شب تھی۔ آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی، وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں۔ آپ کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشہ بھی طاری تھا۔ آپ لبوں پر بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے، اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا، اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے۔
آپ علیہ السلام کے جنازہ اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کمسن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے اطہر کی نماز پڑھائی۔ یہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال دشمن کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو اپنے ذاتی گھر میں، کہ جو آج بھی آپ کا آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ مجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے، دفن کیے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کو فرزند رسول اور مسلمانوں کے 11ویں امام و پیشوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان خاص نمائندوں کی ہدایتوں سے تمام مسلمانوں کی حقیقی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔ آمین۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։